نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يشرك بیانات جو ہوتے رہتے ہیں. آج کا بیان بہت 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 زیادہ اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق جو آج کے بیان کا اس کا تعلق عقائد سے ہے اور شریعت اسلامی میں دو جز ہوتے ہیں, پہلے عقیدہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اعمال ہوتے ہیں. اگر عقیدہ درست ہوگا تو اعمال بھی قبولیت کے درجے تک پہنچیں گے, اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے عقائد درست نہ ہو تو نماز قرآن ذکر اذکار حج عمرہ زکوٰۃ خیرات کچھ بھی کر لے, وہ داڑھی رکھ لے ٹوپیاں پہن لے تخم و صبر پینچے رکھ لے تقوی سے بھی بالفرض رہ لے نظروں کی بھی حفاظت کر لے کچھ بھی کر لے, لیکن اگر اللہ نہ کرے عقائد درست نہیں ہوئے, چاہے اللہ نہ کرے سنتوں پہ بھی عمل کر لے وہ, تو بھی جہنم رسید ہوگا. عقیدہ اتنی اہمیت رکھتا ہے زندگی میں, عقیدہ اس کے بعد درجہ ثانوی میں اعمال آتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہوا کہ اس موضوع پر بیان کر دیا جائے, اور اکثر کہتے رہتا ہوں کہ بیان جو اکثر ہوتے رہتے ہیں وہ دل پہ بہت دباؤ پڑتا ہے اللہ کی طرف سے, پیارے مرشدین کی طرف سے, ان کی فیض اور برکت سے ہم کہ یہ بیان کرنا ہے. تو بہت دنوں سے دل پر دباؤ پڑ رہا تھا کہ یہ آج کل لوگوں کے ہم لوگوں کے عقائد بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ہر انسان نے اپنے حساب سے شریعت کو سمجھا ہوا ہے, اپنی چیزوں کو سمجھا ہوا ہے, جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ کرتا ہے, جو بات سمجھ میں نہیں آتی اپنی عقل محدود عقل میں تو قصور اپنی سوچ کا ہوتا ہے, لیکن الزام لگا دیتے ہیں مولویوں پر کہ مولویوں کی باتیں میں تو نہیں مانتا. تو اس لیے ضروری ہوا کچھ اس موضوع پہ بات کر دی جائے, اور ہم میں سے شخص یہ دیکھے کہ ہمارے عقائد میں تو کمی نہیں ہے, اللہ نہ کرے کہ ہمارے عقائد کیا وہی ہیں جو قرآن پاک میں اللہ نے مسلمانوں کے عقائد بیان فرمائے تھے, مسلمان کو کس طرح ہونا چاہیے, کیا اس کے عقائد ہونے چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح عقیدے کی جو پہچان بتائی ہے, کیا اس صحیح عقیدے کی پہچان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کیا اس کی نشانیاں ہم اپنے اندر پاتے ہیں. اسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا, مکمل, اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا کر دیا. دین مکمل ہو گیا اور اسلام کو تمہارے لیے ہم نے پسند کر دیا, مکمل ہو گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رونے لگے, انہوں نے کہا یا رسول اسلام اس حکم سے پتہ چل رہا ہے اللہ کا کہ آپ کا جو کار نبوت ہے وہ ختم ہو رہا ہے شاید, کیونکہ جب دین مکمل ہو گیا تو آپ کی ضرورت نہیں رہی, اب تو آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں نے صحیح اندازہ لگایا, شاید میں اب زیادہ عرصے تم لوگوں کے درمیان نہ رہوں, کیونکہ دین مکمل ہونے کی آیت تھی. دین مکمل ہو گیا, مکمل سے کیا مطلب کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہاں سے لے کے اور وہ بچے کے قبر میں اترنے تک سارے معاملات رسول اللہ آخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے نبی ہمارے ماں باپ ان کے قربان سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا, دکھا دیا اور کر کے بتا دیا. کوئی چیز ایک نہیں چھوڑی, کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت جس سے واقف نہ ہو. بچے کی پیدائش کس طرح ہوگی, کیا طریقہ کار ہے, سب کتابوں میں مل جائے گا, کسی کا اختلاف نہیں. 90-95% تو وہ چیزیں ہیں جس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, لیکن آج ہماری ستم ظریف یہ کہ 90% چیزوں میں جن میں اختلاف نہیں ہے اس طرف نہیں آتے, جو 2-4-5% چیزوں میں اختلاف ہے اس میں ہی باب لوگ گھسے رہتے ہیں اور موت تک اسی میں لگے رہتے ہیں. ارے بھائی لوگ ہم سے ہمارے متعلق اللہ پاک پوچھیں گے, دوسروں سے متعلق نہیں پوچھیں گے. تو اپنی پوری پوری زندگیاں فرقہ واریت میں لگ جانا, دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے رہنا, کیچڑ اچھالتے رہنا, یہ چیز صحیح نہیں. ہم لوگ اپنی اپنی اصلاح کر لیں, اپنے عقیدہ اور اپنے اعمال درست کر لیں ہم لوگ, یہ چیز ہے. اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے تو محبت سے پیار سے کریں کہ وہ برا بھی نہ لگے اس کو, دعا کریں کہ یہ بھی میرا मुसलमान भाई है, ये बेचारा बिगड़ा है, इसको सही सोहबत नहीं मिली, अल्लाह से दुआ करें, रोए उसके लिए, और फिर उसे अगर बेतकल्लुफी है तो उससे प्यार मोहब्बत से बात करें। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह इरशाद फरमाया कुरान पाक में, अल्लाह की बीच में फरमाया कि अगर तुम्हें बहस वैसा करना पड़ेगा कभी दीनी बातचीत में, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से आप गुफ्तगू करें जो इंतहाई शानदार और बेहतरीन हो, बेहतरीन गुफ्तगू करें मुदल्लिल। आज कोई किसी में अगर कोई इख्तलाफ होता है किसी फिरके के बारे में, बातचीत होती है तो अक्सर जो है जंग व जदल पर बात आकर ख़त्म होती है, बात तो मिठास से शुरू हुई थी, आखिर में लड़ाई फटने पर शुरू हो गई। तो ये चीज़ थोड़ी नहीं चाहिए, तो जाहिलाना तर्ज अमल है, अमल तो करनी नहीं चाहिए। लेकिन कोई बेतकल्लुफी है और मोहब्बत है कुछ है तो खैर ख्वाही की जज्बात हैं, कोई आपका दोस्त है, अजीज है, रिश्तेदार है, तो उससे प्यार मोहब्बत से मुदल्लिल बात करें। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए बातचीत जिससे नफरत पैदा हो, नफरत पैदा हो, ऐसा होना चाहिए कि बात करें तो आपकी ज़ुबान से फूल जड़े और वो आपका हमनवा बने, आपका साथी बने और कहे कि भाई वाकई आप सही कह रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ों में बता दी, इंतकाल जब किसी को होता है क्या तरतीब है सब पता चल जाएगा, खुशी गमी के मौके सब बता दिया उसने, कोई चीज़ छोड़ी है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, चारों इमामों में से एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, तो जो मालिकी मसलक के लोग कहलाते हैं, चारों इमाम बरहक हैं माशाल्लाह, उन्होंने इसी मौजू पर बड़ी ज़बरदस्त बात फरमाई। ना तो भाई वो देवबंदी थे ना बरेलवी थे, वो आगे आज के नहीं थे, ये सदियों पुराने औली अल्लाह थे। हम तो फौरन भोर फिट कर देते ना बात, ज़रा से किसी गुफ्तगू से नहीं आ रही तो ये है, पहले इमाम मालिकी रहमतुल्लाह का इसलिए हवाला दे रहा हूँ कि वो आज के नहीं, अब उन पर कौन सी मोहर हम लोग लगाते हैं। वो फरमाते हैं कि जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए दीन में जिसने कोई कमी बेशी करी या उसमें अगर इजाफा किया या किसी चीज़ को कम किया, तो नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ये समझा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए थे उसमें कुछ कजी कमी नुक्स था, इसलिए उसने उसको पूरा किया उस चीज़ में नई चीज़ का एडिशन करके, यानी बिदत का, इसका मतलब ये निकलता भाई मामूल अम्बी आकद को अल्लाह ने जिस तरह से जो बातें फरमाई थी वैसी आप सब ने दीन को पेश किया और चलेगा, बस अब हमें फॉलोअर बनना है, फॉलोअर बनना है, हम फाउंडर नहीं है, फाउंडर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेश किया था दीन, हमको उन खुतवात पर चलना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए। इसमें अपनी तरफ से ना हमें कमी करनी है किसी चीज़ में, ना इजाफा करना है, बस वही चीज़ बिदत बन जाएगी और फिर हलाकत यकीनी। एक तो दीन मुकम्मल हो गया, आयत अभी बताई, जैसे मुकम्मल होने का क्या मतलब है, दुनियावी भी एक मिसाल हम देते हैं, कोई कमिश्नर हो, कोई बड़ा ऑफिसर कोई हो, उसके बाद कोई लेटर इशू करे और उसके बाद आखिर में अपने साइन कर दे और मोहर सब कर दे, मोहर लगा दे, उसके बाद किसी चपरासी की या क्लर्क की हैसियत होती है कि उसके आगे मजीद उसकी स्टैंप और सिग्नेचर के बाद अपनी कोई एक दो लाइन का इजाफा लगा दे, कहीं लेटर भेजना और चुपके से कोई सुपरवाइजर या क्लर्क या डीलिंग हैंड वो उसमें दो चार लाइनों का इजाफा करके वो चुपके से भेज दे, तो फिर क्या होगा, जिस बंदे को लेटर भेजा होगा वो कहेगा यार ये मोहर तक तो सही था, ये सिग्नेचर के बाद ही किसने दो लाइनें लिखी, वो कंप्लेंट करेगा ये क्या है, कमिश्नर को पता चलेगा, वो कहेगा ये किसने लिखा, कहीं फलन लिखा, उसको बुला लेगा, वो सस्पेंड कर देगा उसको कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि मेरे लेटर में तुमने अपनी हैंड अपनी राइटिंग से तुमने उसमें लिखा, जब मैंने एक बार लिख दी थी, दस्तखत कर दिया, मोहर लगा दी, बस ख़त्म, तुम अथॉरिटी नहीं हो, अथॉरिटी मैं हूँ। हर चीज़ की एक हैसियत होती है, एक औकात होती है, औकात, फ़कीर बादशाह नहीं बन सकता और बादशाह फ़कीर नहीं बन सकता, सबकी अल्लाह ने औकातें रखी हैं, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दी, हमने बाज़ लोगों को बाज़ पर फजीलत दी है, दर्जाबंदी अल्लाह ने रखी है, तो जिसकी जो औकात होती है, जो लिमिटेशन अल्लाह ने रखी है, उसकी हदूद में रहना चाहिए। तो भाई हम लोग की जो औकातें हैं, हम लोग क़यामत तक जो लोग आते रहेंगे, चाहे वो आलिम हो, मुफ्ती हो, शेखुल हदीस हो, कोई अल्लाह वाला कोई भी हो, हम सब की हैसियत ये है कि हम सब फॉलोअर हैं, पेशरू हैं, हम लोग पे हम लोग को जो है फॉलोअर बनना है, आपके सलम के नक्शे कदम पे चलना है, बस हमारे अख्तियार में नहीं है हम किसी चीज़ में अमेंडमेंट करें, नहीं तो मुकदमा चल जाएगा अल्लाह की तरफ से, शिर्क का और बिदत का, चाहे कितनी ही प्यारी कोई बात लगे, कितनी ही प्यारी कोई बात लगे। तो ये चीज़ लोगों की समझ में नहीं आती, समझना चाहिए। तो जब दीन मुकम्मल हो गया तो बस मुकम्मल हो गया, अब वहाँ से हम चीज़ें उठाएं, किसी चीज़ में तरद्दुद को समझ में नहीं आ रहा, पूछें भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था, पता चल जाएगा, खत्म। اسی طرح ایک جگہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ابھی ساری قرآن پاک سے دلیلیں دی جا رہی ہیں, اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے بھائی, قرآن سے اس وقت بات ہو رہی ہے. تو کیا فرما رہے ہیں اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ کیا مطلب, یعنی اتباع کے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی کوئی بھی معاملہ ہو اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لو, ان کے نقش قدم پہ چلو, انشاءاللہ نقش قدم کا آخری سرا جنت تک پہنچا دے گا تمہیں. بہترین نمونہ اب رسول اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بہترین نمونہ نہیں ہے, کوئی نمونہ نہیں ہماری زندگی میں. جو رسول اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن کو, ان کے طریقے کو چھوڑے گا, جہنم رسید ہوگا, کوئی دوسرا طریقہ نہیں. نمونے کا کیا مطلب ہے, ایک مثال یوں بھی سمجھے, ہم درزی کے پاس جاتے ہیں کپڑا لے کے, بھائی کرتا شلوار سیدھو مارا اور ابھی ناپ کے لیے ہم اب ایک نمونے کے طور پہ ایک سوٹ لے کے جاتے ہیں کہ بھائی یہ سوٹ آپ کو دے رہا ہوں, بس اس سائز کا بنا دو. اس نے کیا کیا ہے کہ ایک ایک بالش بڑھا دی, شلوار کی ایک بالش بڑھا دی, ہر چیز کی چوڑائی بھی بڑھا دی, لمبائی بھی بڑھا دی. جب آپ پہنیں گے تو ناراض ہو کے پہنچے گا, یہ تم نے کیا کر دیا, بیڑا غرق کر دیا میرے سوٹ کا. کہے گا نہیں بھائی میں نے تو صحیح سی, انہیں نہیں صحیح دیا, جو میں نے آپ کو نمونہ دیا تھا آپ کو تو اس حساب سے بنانا تھا نا میرا سوٹ. نمونہ دینے کا کیا مطلب تھا, سیمپل دینے کا کیا مطلب تھا. تو کہے گا دیکھیں اور درزی تو کپڑا چراتے ہیں, کپڑا ایکسٹرا تھا میں نے چرایا نہیں, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے میں نے بڑھا دیا. تو آپ کہیں گے بیٹا تو چرا لیتا تو زیادہ اچھا تھا, کم از کم کپڑا تو پہننے کا لائق ہوتا, اب اس کو چھوڑا کرو, جو میں نے سائز دیا, جو نمونہ دیا, جو پیٹرن دیا, اس حساب کا مجھے سوٹ چاہیے تو میرے کام کو ہوگا ورنہ نہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک حیثیت نمونے والی ہم کو دی ہے کہ بس ان کی نقل کر لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کیا کہا اللہ رب العالمین نے, کیا فرمایا, جس نے رسول اللہ کی اتباع کری اس نے اللہ کی اتباع کری. رسول اللہ کی اتباع کو اللہ رب العالمین اپنی اتباع کا وہ ٹھہرا رہے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا تھی, وہی بات جو اللہ پاک ان کو فرما رہے ہیں, ایک ہی بات ہے. جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, گویا صحیح نا. اور یہ بار بار جو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وطی اللہ و آتی رسول, اطاعت کرو اللہ رسول کی, یہ بار بار ایک جگہ نہیں کئی جگہ الفاظ ملیں گے. ذرا کبھی غور کے کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک, کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, اتباع کرو. کیا مطلب, ان باتوں میں جو رسول اللہ نے ثابت ہے, جو رسول اللہ نے کیے ہیں, ان کی اتباع کرو. سمجھتے تو ہیں, قرآن پاک پڑھتے تو ہیں, سمجھتے نہیں. تو بھائی ان چیزوں کی اللہ اور رسول کی اتباع اور اطاعت نہیں کرنی جو چیزیں رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں ہے, نہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, تو اس میں کس بات کی اتباع کی جائے گی. بھائی ہم تو وہ کام کریں گے جو اللہ رسول سے ثابت ہے اور جس کی اتباع کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. ہم تو کرنے والے اعمال کی اتباع کریں گے, ہینکی پینکی اور اتنی بھی آج کل دھوم دھڑک کے ہو رہے ہیں یہ شور شرابہ, یہ کہیں رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے, تو ان کی ہم اتباع نہیں کریں گے. اسی طرح آج کل وہ ہر ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, جس نے ذرا سا دھواں دھار بیان کیا یوٹیوب پہ کوئی آیا, کچھ نہیں دیکھا کیا عقائد ہے کیا مال ہے, بس یہی میرا امام ہے, یہی میرا شیخ ہے, میں تو ان سے انسپائر ہوں جی, میں تو ان سے متاثر ہوں. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ڈرا دیا, یہ ارشاد فرما کے ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. امام سے یعنی دنیا میں تم نے کس کو اپنا بڑا پیشوا بنایا تھا, کس کو اپنا شیخ مانا تھا, کس کو اپنا بزرگ مانا تھا, کس کو ولی مانا تھا, کس کو اپنا رہبر مانا تھا. تو اللہ رب العالمین نے ڈرا دیا کہ دیکھو جہاں تمہارا امام ہوگا وہیں تم پہنچو گے. کیا مطلب, کہ امام بنانے سے پہلے دیکھ لینا کس کو امام بنا رہے ہو. جہاں تم ہوگے, جہاں تمہارا امام ہوگا وہاں تمہیں پہنچا دیا جائے گا. تو اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. کون سوچتا ہے آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر آتے ہیں, بڑے بڑے دین کے لمبردار بنے ہوئے, اور بیچ میں جو ہے وہ بڑے ان کے فالوور ہیں دنیا میں ان کے, اور بیچ بیچ میں ایڈ آتے رہتے ہیں, مطلب بس کیا بولیں, فحش اور یعنی کے گندے ایڈ آتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں برانا لڑکیوں کے, اور وہ آف لائن بھی نہیں کرتے. اس میں پتہ ہی ہوگا اکثر لوگوں جو استعمال کرتے ہیں, دو آپشن ہوتے ہیں, یا تو آف کر دیں اس کو تو آپ کو ڈالر میں پیمنٹ نہیں ملے گی, لیکن اگر آپ آن کر کے رکھیں گے اس کو تو بیچ میں ایڈ آتے رہیں گے, اس ایڈ کی جو کمائی ہے وہ آپ کو ملے گی. تو لوگوں کی اتنی مت ماری گئی ہے, ان کو تمیز نہیں کہ جس کے تم بیانات سمجھ رہے ہو, جس کے ذریعے سے تم اللہ تک پہنچنا چاہ رہے ہو, وہ تو ان ننگی چیزوں کی کمائی کھا رہا ہے. لوگوں کے وہ بھی پیشوا بنے, وہی بات ہر چیز میں عقل چلتی ہے، پیسہ کمانے میں، دنیا داری میں، اللہ کے رستے کے معاملے میں کوئی عقل نہیں ہے کسی کی، بس جس نے جو اللہ رسول کی بات کی اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہ جہنم میں جانے والی حرکتیں، لوگ کہتے ہیں یہ مطلب جو اچھی اللہ رسول کی بات کرتا ہے ہم تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی وہ تو سکھ اور ہندو بھی کرتے ہیں اللہ رسول کی بات، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ پھر۔ بڑے بڑے ہندوؤں نے آپس میں کی محبت میں پوری پوری کتابیں لکھ دی ہیں، تو ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، انہوں نے بھائی رسول اللہ کے بارے میں پوری کتاب لکھ دی۔ بھائی اتنے متاثر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایمان کیوں نہیں قبول کرتے؟ کتاب تو لکھ دی اتنی موٹی 500 پیج کی، اتنے واقعی اگر دل سے متاثر تو ایمان لے کر آتے نا۔ تو یہ جاہلانہ جملہ ہوتا ہے کہ جی جو بھی بات کری جس نے اللہ رسول کی دین کی ہم تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے بھائی دیکھو کیا عقیدہ ہے اس کا، کیا معاملات ہے۔ بڑے بڑے دھوکے باز اور اسلام دشمن اور سازشی لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ رسول کے بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خبریں بیان فرما دی تھی، ساری خبریں پہلے دے دی تھی۔ یہ قرب قیامت جو اصل صحیح جو علم والے لوگ ہوں گے وہ ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، علم رخصت ہو جائے گا اللہ والوں کے ذریعے۔ علم والے جو لوگ ہوں گے، علم اس طرح سے رخصت کیسے ہوگا؟ کیونکہ علم والے لوگ نہیں رہیں گے قرب قیامت، اور ان کی جگہ جاہل آگے بیٹھیں گے۔ حدیث شریف کا خلاصہ اللہ نے فرمایا، جاہل آگے بیٹھیں گے اور اپنی بات کا آغاز وہ قرآن پاک سے شروع کریں گے، اور ان کی زبان پہ تو قرآن پاک ہوگا لیکن حلق سے نیچے نہیں ہوگا، یعنی دل میں ان کے قرآن پاک نہیں اترا ہوگا، صرف زبان پر ہوگا ان کے قرآن پاک۔ اسی طرح اور بھی مختلف حدیث میں صحابہ کرام کو وصیت فرمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرب قیامت بہت فتنے ہوں گے، شہری علاقے رہنے کے قابل نہیں رہیں گے، تو تم اس وقت جو فتنے کا دور ہوگا سچے اللہ والوں متقی لوگوں کی صحبتوں میں، اللہ والوں کی صحبتوں میں جانا، رسول اللہ فرما رہے ہیں اس وقت، بائیفرکیشن کر دی، بائیفرکیٹ کر رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس، متقی لوگوں کے پاس جانا ان کی صحبت میں۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر متقی لوگ نہ رہے، اب سوال جواب ہو رہے، ایک وقت آئے گا متقی لوگ نہیں ہوں گے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے، پھر سر پکڑ کے روئے گا انسان، سارے دو نمبر لوگ بیٹھے ہوں گے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا اگر متقی لوگ نہیں رہے اصل پھر ہم کہاں جائیں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا شہری آبادیوں کو چھوڑ دینا اور پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چلے جانا اور وہاں گزر بسر کرنا، وہیں زندگی گزارنا، یہاں تک کہ تم کو موت واقع آ جائے، موت واقع ہو جائے تمہاری۔ کیونکہ اس زمانے میں کیا، ابھی وہ وقت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ابھی تو مسجدیں بھی ہیں، اللہ والی مل جائیں گے، آگے پتہ نہیں کیا وقت آنے والا ہے۔ بھائی یہ ایمان بچانے کے لیے فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان یا تو بچے گا صحبت اہل اللہ سے، یا پھر نہیں رہے تو پھر چلے جانا پہاڑوں میں اور جنگلوں میں۔ اور ایک حدیث شریف میں الگ یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت اس زمانے کا جو بہترین جو ایسٹس ہوگی، پراپرٹی ہوگی لوگوں کی، وہ مویشی ہوں گے۔ سوچنے والی بات ہے، گاڑی، بنگلہ، سونا، ہیرے، جواہرات، کیش کی بات نہیں کر رہا ہے، مویشی کی بات کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ گوشت ہوتا ہے ان میں، دودھ دیتی ہے بکری، تو پہاڑوں جنگلوں میں جانے کی بات ہو رہی ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا، ایمان بچانے کے لیے اور گزر بسر کے لیے آخر میں دودھ پہ ہی گزارا ہوگا، یا جنگلوں سے کہیں پھل پھول کہیں مل گئے، کچھ پھل وغیرہ وہ کھا لیے، پھر دودھ پہ گزارا ہوگا۔ تو بہترین ایفیکٹس ہوگا جان بچانے کے لیے مویشی۔ اب یہ کچھ بھی آدمی سوچ سکتا، ہو سکتا ہے جنگ کی بات ہو، تیسری جنگ عظیم ختم ہو جائے، ہو جائے گی جب سارے ہتھیار چل جائیں گے تو دنیا تو تباہ ہو چکی ہوگی، تو کہاں سے آدمی کھائے گا، کہاں سے پیے گا، کاروبار زندگی تو رہے گا نہیں۔ پھر دوبارہ انسان اسی پچھلے ماضی میں جو اس نے غاروں سے جنگلوں سے زندگی شروع کی تھی، دوبارہ وہیں پہنچے گا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال تو مطلب یہ کہ دین کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں۔ اگر شادی کرنی ہوتی ہے اور لڑکی پسند کی نہیں ملتی تو لوگ 10-10 سال لوگوں نے گزار دیا، ایسے ایسے لوگ میری نظروں سے گزرے، 10 سال لگا دیا، ادھیڑ عمر کو ہو گئے کہ یہ مجھے آئیڈیل نہیں مل رہا، اور جب تک مجھے میری پسند کی چیز نہیں ملے گی میں شادی نہیں کروں گا۔ یہی حال خواتین کا بھی باس کا پتہ چلا۔ تو بھائی دنیا کی قدنا چیزوں کے بارے میں تو ایسی چھان پٹک، ایسا دماغ، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جنت اور آخرت، قبر، حشر کے معاملات کو اتنا ہلکا سمجھا ہے کہ جو بھی نظر آیا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اس وقت کتنی سازشیں چل رہی ہیں، کتنی دھوکے بازیاں چل رہی ہیں، کتنے منافقت کے ساتھ لوگ اس وقت دین میں چل رہے ہیں، غلط لوگ بھی گھس چکے ہیں اس وقت دین کے اندر، وہ مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے مختلف فرقے واریت کی بھی ہوا دیتے ہیں، نفرتی بھی پھیلاتے ہیں، ان کے عقائد بھی خراب ہوتے ہیں، مقدس ہستیوں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ مفسر قرآن جو گزرے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کی تفاسیر لکھی ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ سب غلط لکھا ہے، اور خود جاہل ہیں، عالم ہیں، نہ مفتی ہیں، کچھ بھی نہیں، اور اعتراض کس پر ہو رہا ہے؟ شیخ الحدیث اور ماضی کے جو مفسر قرآن ہیں ان کے اوپر کہ انہوں نے غلط لکھا ہے، اور لوگ ان کے بھی فالوور ہیں۔ ایسے ایسے لمبردار اس وقت آ چکے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں تک کہہ دیا، بڑا مشہور ہے دنیا میں اس کے فالوور ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی کہ لڑکی سے دوستی بھی کر سکتے ہیں آپ،
बातचीत भी कर सकते हैं। किसने कहा, कहीं कुरान हदीस में नहीं, सब मौलवियों ने सारी बातें उड़ाई हैं, देख भी सकते हैं, बस उसमें नंगापन ना हो, बलगरपन ना हो। उसने कहा मौसीकी भी सुन सकते हैं, मौसीकी भी सुन सकते हैं, गाना बजाना भी सुन सकते हैं, कुछ नहीं है ऐसा, और उसके भी बड़े चाहने वाले। तो इसलिए अल्लाह पाक ने डरा दिया कि हर शख्स अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा, देख लो क्या बातें कर रहा है, उसके अकायद क्या है, हर एक के हाथ में हाथ नहीं देना चाहिए। तो अकायद के मुतालिक बात हो रही थी कि अकायद क्या होते हैं, तो दीन में नए नई अमेंडमेंट करना और उसको शक्ल बदल देना दीन की, ये बड़ा ख़तरनाक अमल है। अभी कुरान हदीस के सिर हवाले चल रहे हैं। एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा है कि 73 फ़िरके होंगे क़यामत तक, 73 फ़िरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। मुसलमानों के फ़िरकों की बात हो रही है, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाने वाला होगा। सहाबा कराम परेशान हो गए, डर गए, उन्होंने कहा असलम 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाने वाला होगा जो सही मसलक होगा, सही फ़िरका होगा। तो पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस फिरके की पहचान क्या है, उस मसलक की पहचान क्या है जो जन्नत में जाने वाला होगा। सहाबा कराम पे कुर्बान जाइए, अगर सवालात ना पूछते तो हमारे लिए कितनी आसानी कर दी, सवालात पूछ के सहल कर दिया, हमारे आसान कर दिया हमारे लिए रास्ता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत में जाना जाने वाला जो फिरका होगा, वो लोग मेरे और मेरे सहाबा के तरीके के मुताबिक चलने वाले होंगे, वो लोग मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाले होंगे, और उसका नाम अहले सुन्नत वल जमात होगा। सही है, आज हर दूसरा मसलक अपने आप को कहता है जी मैं वही तो हूँ, सर मैं वही हूँ, आपने पहचाना नहीं मेरे, आपने देखा नहीं हमारे मसलक के साथ ये भी ब्रैकेट में लिखा होता है अहले सुन्नत वल जमात, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। भाई इसका जवाब ये है, अगर कोई कोको कोला की बोतल हो और अंदर जमजम भरा हो तो बड़ी मुबारक चीज़ हो, नाम पे मत जाए कोको कोला है, अंदर तो सही चीज़ है ना, नाम क्या, कोको कोला लिख दें, फेंटर रख दें, ये पकौड़ा मिक्स रख दें मिसाल के तौर पर, लेकिन अंदर आपने जमजम बोतल में भरा हुआ है और किसी को सबको पता हो कि असली जमजम है, तो हर आदमी उस शीशी को मोहब्बत और एहतराम से उठाएगा, कहेगा यार नाम को छोड़ो कुछ भी है, असल फंक्शन जिसके अंदर की जो इंटरनल की जो चीज़ है वो सही है, एक नंबर सही है भाई। तो अहले सुन्नत वल जमात नकल करने से, उस नाम को चुराने से, अपने मसलक पे लगाने से, जो कहते हैं ना, जो गीलड़ अगर शेर की खाल ओढ़ ले तो वो शेर नहीं बन जाएगा, गीलड़ गीलड़ ही रहेगा, शेर की खाल ओढ़ने से शेर नहीं बन जाएगा, असली शेर 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 ही होता है। तो असल देखना में फंक्शन, मान लिया भाई अहले सुन्नत वल जमात आप हो, सभी बोलते हैं तो अहले सुन्नत वल जमात तो आपस में फरमाया था, लेकिन वो फंक्शन, वो खुतबात, वो काम जो आपसलम और साहबा ने किए थे, जो उनके अकायदे के अब आपके अंदर हो रहा है, आपके अंदर तो है ही नहीं, वो चीज़ें तो है ही नहीं, को आपस में इंटरलिंक ही नहीं है, वो मासिलत ही नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेवल लगाने से क्या होता है, जब अंदर का फंक्शन ही वो नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है अकायदे में। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं हनफी भी हैं, अब यहाँ हनफी हैं भाई आप, चलो भाई हनफी का मतलब आप उनके अकायद को फॉलो करते हो, किसी का कहने से क्या होता है, क्या उनके अकायद हमारे अंदर हैं, उनके अकायदे यूँ राइट और हम जा रहे हैं लेफ्ट, तो कहाँ से, तो वही बात, नाम चिस्पा करने से क्या होता है, जब तक अंदर का फंक्शन क्यों ना हो। तो ये अकायद, ये इस्लामी अकायद है, तो अकायद दुरुस्त होने चाहिए, सारी चीज़ें बाद में। इसी तरह शिर्क के जो मामला होते हैं, तो बिदत के ऊपर बात हो गई, नई नई चीज़ें निकाल, फिर उसके बाद शिर्क। अब एक और सिस्टम आजकल चल पड़ा है कि अल्लाह को पुकारते हुए आ रहे हैं भाई, 1400 साल से किसी का अख्तलाफ नहीं है, अल्लाह के साथ अब अल्लाह को नहीं पुकारते अक्सर लोग, वो बुजुर्गों को, या जिंदा बुजुर्ग होते हैं या फौत शुदा बुजुर्ग औली अल्लाह जो जा चुके हैं, मज़ार वाली जो हस्तियाँ होती हैं उनको बराह रास्त पुकारते हैं। ये सुनी सुनाई इधर उधर की नहीं, किसी ने मुझे बताया, अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, या फलाना फलाना बुजुर्ग मदद बराह रास्त। तो जब मैंने तहकीक की, प्यार से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या किया, बुजुर्गों को तो वसीला दिया जाता है, मुखातिब तो अल्लाह से होना है, मसला समझ लें, मुखातिब अल्लाह से होना है। शिर्क क्या है, यही तो शिर्क है कि अल्लाह के साथ दूसरे लोगों को भी पुकारना शुरू कर दिया। पूरा कुरान पाक भरा हुआ है इस मौजू से, पढ़ के तो देखें, कुरान पाक आधी से नदी से भरी हुई है सब। तो पुकारना अल्लाह को है, मुखातिब अल्लाह से होना है, हाँ वसीला दे सकते हैं, वसीला किसका, सबसे बड़ा जो वसीला है हमारे प्यारे अकैद हो जाए इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो परेशानी हो काम है या अल्लाह, तुझको तेरे प्यारे नबी हमारे और अपने में तेरे महबूब जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका वास्ता, आल और असहाब का वास्ता, ताबईन तब ताबईन का वास्ता, बुजुर्गान दीन औली अल्लाह का वास्ता, या अल्लाह मेरे शेख का वास्ता, جو میرے سلسلے کا قادر اولیاء اللہ گزرے ہیں، اللہ تجھے ان کا واسطہ، یہ ہے طریقہ، مخاطب اللہ سے واسطے دو اور پھر اللہ میری پریشانی دور فرما دے. اب کیا ہوا، اللہ کو تو بیچ میں سے باپ لوگوں نے نکال دیا ڈائریکٹ، یا فلاں فلاں مدد. ارے بھائی تو شرک اور کون سا ہوگا، اور کوئی شرک مانتا ہی نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں. بھائی جب کوئی کر نہیں رہا تو پھر اللہ شرک کس کو ڈرا رہے ہیں؟ شرک کتنی خطرناک چیز ہے. سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اگر میں چشمہ خلاصہ یہ اللہ کا فرمائے کہ میں اپنی شان کریمی سے اگر چاہوں گا تو ہر گناہ بخش دوں گا، لیکن شرط یہ کہ موت کے وقت میرے پاس شرک کی حالت میں مت آنا، میں نہیں چھوڑوں گا. اللہ فرما ہر گناہ معاف کر دوں گا اگر میں چاہوں گا تو، لیکن اگر کوئی شرک کی حالت میں مرا یہ پکی گارنٹیڈ بات ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اس کو بڑا ہلکا سمجھنا ہے معاملہ. ایک بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے گا، اے ابو بکر شرک جو ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر، رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ کے اوپر کالی چیونٹی سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا آدمی کو شرک کر رہا ہوتا ہے. ذرا کتنا خطرناک معاملہ ہے، ذرا تصور کی تو رات کا اندھیرا، پھر کالا پہاڑ، اور پھر اس کالے پہاڑ پہ چلنے والی ایک چیونٹی نظر آئے گی، ایک تو کالا پہاڑ اس پہ چیونٹی پہ رات کا اندھیرا. اس طرح سے شرک انسان کے ساتھ رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا وہ شرک کر رہا ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، کیسے بچیں گے ہم لوگ؟ پھر جواب یہ دیا کہ جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے صبح شام یہ مسنون دعا، تو اللہ پاک بڑا شرک چھوٹا شرک جتنے بھی شرک اور اس کی قسمیں، ان تمام شرکوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر کوئی ہو بھی جائے گا تو اس کو معاف کر دیں گے اس دعا کی برکت سے. مسنون دعا بھی ہے کہ تو اس سے آدمی بچ جائے گا. تو یہ معاملات یومیہ جو موبائل پہ جو سینڈ کی ہوئی ہے دعا، اس کو اس میں موجود ہے، تو یہ تین تین دفعہ پڑھ لیا کریں. لیکن یہ ان کے لیے نہیں ہے جانتے بوجھتے ہوئے پورے شرک میں غرق ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، لاکھوں دعائیں پڑھتے رہیں تو دعا نہیں بچائے گی. کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ میں ان شرک سے بھی بچتا ہوں جو میں جانتا ہوں، اور ان سے بھی میں نہیں جانتا. بھائی آپ تو جان بوجھ کے دھڑا دھڑ شرک کرو تو دعا بھی کوئی پڑھ رہا ہو تو کیسے بچے گا؟ تو عقل و شعور سے شرک سے بچنا ہے، پھر احتیاطاً دعا پڑھنی ہے. اگر پھر بھی اگر کہیں شرک والے معاملات انجانے مجھ سے ہو رہا ہے تو یا اللہ معاف کر دینا، تو سمجھ میں آتی ہے بات، صحیح ہے نا؟ تو یہ شرک اور بدعت سے بچنا چاہیے. تو شرک کے معاملات بتا دیے، پکارنے کے اور مخاطب ہونا بھی اللہ سے صرف وسیلہ دے سکتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج کل کی، 1400 سال سے اجماع ہے، اجماع سنت ہے ان باتوں کے اوپر جو باتیں کہی جا رہی ہیں، کوئی نئے دین نہیں پیش کی جا رہا. اسی طرح بدعت سے متعلق بس تین حدیث شریف بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو مجھ سے ثابت نہیں اور اس نے بدعت کی، تو جس نے وہ بدعت نکالی دین میں وہ شخص مردود ہے، مردود ہے ایسا شخص. اس قدر آپ وسلم کا غضب ہے. اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث شریف میں، کہ جو بدعتی ہوتا ہے اس کا کوئی فرض، واجب، نفل، حج، عمرہ، کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں، اور اسے اسلام سے نکال کر ایسے پھینک دیا جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال، جیسے آٹے میں ہم دیکھتے ہیں نا بال ادھر نکال کے پھینکتے ہیں نا یوں کر کے ہم، تو کہہ رہے ہیں نفرت سے اگر الفاظ دیکھیے اسلام کے، کہ اللہ پاک اس کو ایسے اسلام سے نکال کے پھینکتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال. بدعت کو بہت چھوٹا موٹا مسئلہ لوگ سمجھ رہے ہیں آج کل. اسی طرح تیسری حدیث شریف میں آپ نے فرمایا، ہر بدعت جو اسلام میں پھیلائی جائے وہ گمراہی ہے، ہر بدعت جو اسلام میں پھیلائی جائے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام آگ ہے، آگ. تو بھائی بدعت سے بچیں، شرک سے بچیں، عقائد کو درست رکھیں. اسی طرح مزار پہ جانے کی بھی آداب ہوتے ہیں بھائی، مزار پہ جانا برا نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ، ہمارے جو پردادا شیخ تھے، باقاعدہ انہوں نے مناجات مقبول میں وصیت فرمائی ہے کہ اقتصاب فیض کے لیے کبھی کبھار مزارات پہ چلے جائے کرو، مریدین کو فرما رہے ہوں. لیکن وہی بات، مزارات پہ تو جانا ہے لیکن آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، کہ اللہ کو مقدم رکھنا ہے، کہ سنت شریعت کے خلاف کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے. تو جانا ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے جائے، لیکن اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ جب اس وقت سجدے نہ ہو رہے ہوں، سجدے نہ ہو رہے ہوں، اور جب عورتیں لڑکیاں بھری بھی نہ ہوں، اور خاص طور پہ عرس وغیرہ کے مواقع پہ تو نہ جائیں جب بال کھول کے پورا دھمال ہو رہا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو ان حرکتوں سے بجے وہ بد نظریاں اور سارے غلط کام نظر آتے ہوتے ہیں، تو کیا بزرگوں کا خیر حاصل ہوگا؟ جا جانا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ سے ایک دفعہ میں نے پوچھا, حضرت نے فرمایا ارے رات کو 3 بجے جاؤ جب کوئی نہ ہو سناٹے میں, تو پھر ملاقات کا مزہ بھی ہے, ملاقات کا مزہ بھی ہے کہ کچھ تمہیں دعا بھی ملے اور کچھ کیفیات بھی تمہیں بدلے, بزرگوں کا فیض بھی ملے. ہمیں لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تو نعوذ باللہ وہابی ہیں, بھائی ہم لوگ وہابی نہیں ہیں. وہابی تو بزرگوں کو ہی نہیں مانتے, چاروں سلسلوں کو ہی نہیں مانتے. وہ تو بس کیا بولے, ان کے عقائد تو چھیڑنا نہیں ہے, سب بتانے کہ ہمارا تو دور دور وہابیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. الحمد للہ ہم لوگ تو دیوبند مسئلہ کے دیوبند میں سے ہیں, اور مسئلہ کے دیوبند کے عقائد بھی سن لیجیے کہ سب سے بڑا عقیدہ جو ہے ہمارا وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام ثابت ہے وہ ہم کریں گے, اور جو رسول اللہ سے کام ثابت نہیں ہے وہ ہم نہیں کریں گے. بس دیوبند جو ہے وہ اس خطوات پہ چلتا ہے. وہی بات نام سے کیا ہوتا ہے, 14 سال پہلے دیوبند کا کوئی نام تھوڑی تھا, لیکن وہی بات فنکشن دیکھنا ہے, فنکشن ہے اصل چیز. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاملات ہیں اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود و سلام ہم پڑھتے ہیں, قصیدہ گردہ شریف ہم پڑھتے ہیں, نعت شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں, تو بچا گیا, نعت شریف بھی پڑھی جا رہی ہے, قصیدہ گردہ شریف بھی پڑھا جا رہا ہے, صحیح ہے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی ہوتی ہے. حضرت ہمارے مرشدین ہمارے مرشد کو اور ہمارے قابر اولیاء اللہ گزرے ان کو سوتے میں الگ اور جاگتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوا کرتی ہے, صحیح ہے نا. تو بعض عاشقین کی نہیں کہہ سکتے, حاضر و ناظر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, دل کے آئینے میں تصویر یار, جب چاہا گردن جھکا لی اور دیکھ لی. یا تو بنو نا ایسے, یا تو بنو ایسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہو تو بھائی حاضر ناظر جو ہے شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ اپنی اپنی محنت اور مجاہدات اور کاوش کی بات ہے, کاوش کی. کس نے اللہ رسول کی نہیں کتنا مٹایا ہے, کتنا عاشق ہے رسول اللہ کا, خدا کی قسم اس کی نہیں پھر حاضر و ناظر ہے. لیکن بنے تو صحیح ہم ایسے رسول اللہ پر, ہم فدا تو ایسے ہوں. وہ مقام بھی اللہ دیتے ہیں جو اولیاء اللہ کو عطا فرماتے ہیں, سوتے میں الگ جاگتے میں الگ بات چیت ہوتی ہے. ایک شیخ الحدیث بزرگوں کے واقعات ہیں, ان میں پڑھے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حدیث شریف جو ہے ضعیف ہے موضوع ہے کون سی ہے. ہمارے علماء کرام نے کتابوں میں لکھا تو طلبہ بڑے طلبہ ان کے بڑے حیران ہوتے تھے, آپ فوراً ایک سیکنڈ میں آپ کیسے بتاتے ہیں. وہ ٹالتے رہتے تھے, کوئی مخرب کوئی ان کا شاگرد چاہیے تھا پیچھے پڑ گیا کہ استاد آپ بتائیے کہ کیا راز ہے, آپ ایک سیکنڈ میں کیسے بتاتے ہیں. بڑے بڑے مفتی وہ پوری تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے یا موضوع ہے, پورا ذخیرہ دیکھا جاتا ہے, آپ ایک سیکنڈ میں بتاتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا پوچھ رہے ہو تو بتا رہا ہوں, اتنا عرصہ ہو گیا آخر دو جان سلم سامنے نظر آتے ہیں مجھے اللہ کے سوال, اور آپ سلم گردن ہلاتے ہیں, پوچھنا رسلم یہ صحیح حدیث ہے آپ نہیں فرمائی, یا فرماتے ہیں ہاں میری حدیث ہے میں نہیں بس. اور جب کوئی موضوع حدیث ہوتی ہے یعنی جھوٹی حدیث, تو آپ سلم گردن ہلا دیتے نہیں ہے موضوع نہیں ہے, نہیں میں نے نہیں کہی, بس میں اس لیے بتاتا ہوں فوراً ٹھگ سے. تو عاشقین کے الگ معاملات ہوتے ہیں, تو عاشقین کے معاملات کو شریعت کا درجہ نہیں دینا چاہیے, شریعت الگ ہے, عاشقین کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. بعض عاشقین ایسے ہوتے ہیں ان کی گردن بھی اڑاتی تو خون کے ہر قطرے سے اللہ اللہ نکل رہا تھا, اللہ منصور منصور اللہ کا واقعہ پڑھ لیں. اب وہ کوئی شریعت تھوڑی ہے, وہ طریقت ہے, وہ ان کا اپنا اللہ کا معاملہ ہے. کیا ہر آدمی ان کی طرح ہو سکتا ہے؟ اب کوئی بیوقوف آدمی ان کو شریعت کا درجہ دے دے کہ ہر بندے کے بعد ایسا ہو, ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو, سب کی اپنی اپنی محنت ہے, کوئی کوشش ہے. کس نے اللہ رسول پر اپنی جان مال عزت آبرو اپنے دل کو قربان کیا ہے, اس کے حساب سے پھر اس کو مراتب عطا ہوتے ہیں. ہمارے بزرگوں کا چاروں سلسلوں کا جو یہ سلسلہ جو ہے سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ, الحمدللہ ہمارے چاروں سلسلوں میں ہمارے یہاں بیعت کی جاتی ہے, اور یہ تین سلسلے سلسلہ چشتیہ اور قادریہ اور سہروردیہ تینوں سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسوب ہیں, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ آف اسلم سے بیعت ہوئے. تو ایک سلسلہ جو نقشبندیہ ہے وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. تو ہمارے یہاں جو خلافت جو بیعت کی جاتی ہے چاروں سلسلوں میں بیعت کی جاتی ہے, اور ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارا بزرگوں کا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچ رہا ہے جا کے سارا, اور وہاں سے بزرگوں کا روحانی فیض ہمیں حاصل ہوتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے ان کو تو فیض ہی نہیں ملتا, یہ تو مانتے ہی نہیں بزرگوں کو, بھائی الزامات ہیں جھوٹے, ڈرنا چاہیے. دوسرا عقیدہ ہمارا یہ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پاک جس میں مبارک مدینہ پاک کی جس زمین سے ٹچ ہو رہا ہے مس ہو رہا ہے, وہ ٹکڑا زمین کا عرش سے افضل ہے, عرش اعظم سے افضل ہے. عرش اعظم جہاں ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش اعظم کہلاتا ہے, اللہ کی ذات ہے, عرش اعظم سے زیادہ قیمتی ہے, عرش اعظم سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے, کعبۃ اللہ شریف سے زیادہ پاک عرفہ ہے, اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ٹچ ہوا ہے. یہ ہیں ہمارے عقائد بھائی، کسی کو کیا اس پہ وہ ہوتی. اور رہی عیسیٰ ثواب کا، یہ نظر نیاز نہیں مانتے، کس نے کہا؟ وہی بات، یہ سارے ان کے دوسرے وہابی حضرات جو ان کے عقائد ہیں بھائی، ہمارے تو نظر نیاز بھی ہوتی ہے، عیسیٰ ثواب بھی ہوتا ہے. نظر نیاز تو فارسی کا لفظ مطلب ہے عیسیٰ ثواب. عیسیٰ صاحب کو کون منع کرے گا بھائی؟ وہی بات کہ عیسیٰ صاحب کرو، میں شرک اور بدعتیں نہ ہوں، دن مت فکس کرو، کیونکہ رسول اللہ آل اور اصحاب سے دن کو خاص کرنا ثابت نہیں ہے. یہ تیجا دسواں بیسواں برسی ہے ہی نہیں شریعت میں، تو ہندوؤں میں چلتا ہوا آ رہا ہے سلسلہ. عیسیٰ صاحب کرنا ہے کبھی بھی کر دو، دن اور وقت کیوں فکس کرتے ہو؟ برسی منانا تو شرم جائز ہی نہیں، ثبوت ثابت ہی نہیں. تو کتنی اہم چیزیں آ رہی ہیں بھائی، سب چیزوں کو مان رہے ہیں لیکن ان اس انداز میں مان رہے ہیں جو رسول اللہ اور صحابہ سے ثابت ہیں. بس یہ ہے اپنے ایمان کو بچانا، اس کا تعلق کسی مسئلہ کے فرقے سے نہیں ہے. کیونکہ جب دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آل اور اصحاب تھے، اور بس کوئی نہیں تھا، نہ میں تھے نہ آپ تھے. تو ہمیں وہیں سے اٹھانی پڑیں گی چیزوں کو، وہیں سے چیزوں کو اٹھانا پڑے گا، کوئی دوسرا رفتہ نہیں ہے ہمارے پاس بچت کا. صحابہ کرام کی جو چیزیں ان کو بھی ماننا ہے بھائی. اب بہت سے لوگ نعوذ باللہ تراویح کو کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرما دیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری کر دیا تھا، ہم تو نہیں پڑھتے، ہم تو آٹھ یا دس پڑھیں گے، یا بہت سے لوگ مانتی ہیں. ارے بھائی کیوں بدگمان ہوتے ہو؟ یہ بھی چیز قرآن سنت سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میرے تمام صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو دلیل مل گئی، لیکن یہ بات کہاں تک ہے؟ آل اور اصحاب تک محدود ہے بس، اس کے بعد نہیں. کہ آج کا مولوی صاحب اٹھے جی، چونکہ حضرت عمر فاروق نے بھی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا کیا تو چلو میں بھی کچھ کر کے دکھا دوں. تو بھائی آپ صحابہ میں سے نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤنڈریز متعین کر دی تھی، حد بندی کہہ دی تھی، میرے اور میرے صحابہ، بس صحابہ کے بعد کوئی ایسا پیارا نہیں ہے. ہو گئے بہت پیارے لیکن ان کے جیسے مقام کے نہیں ہیں، ہمیں ان کی اتباع نہیں کرنی. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل اور اصحاب، یہ ہے پیرامیٹر جن کی ہمیں نقل کرنی ہے بس، جو جن سے جو چیزیں ثابت ہوں. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرما دی، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے، آخری خطبہ حجۃ الوداع میں، دو چیزیں پکڑ کے رکھو گے مضبوطی سے تو کبھی نہیں بھٹکو گے، گمراہ ہو گیا، قرآن پاک اور میری سنت. آگے یہ بات، کتنے دلیل ہیں؟ دلائل تو بے شمار ہیں. اگر کوئی دین حق کی طرف آنا چاہے، قرآن اور سنت فرما رہے ہیں کہ بس قرآن پاک پڑھو اور میری سنتوں کو اٹھا کے دیکھ لو، ہر چیز کو تمہیں جواب مل جائے گا، ہر چیز کو تمہیں، تم خود فیصلہ کر لو گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور ایک حدیث شریف میں آپ نے یہ بھی فرمایا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں الگ سے، قرآن اور میرے اہل بیت. یہ الگ حدیث شریف ہے. کیا مطلب؟ قرآن اور اہل بیت، یعنی اہل بیت سے محبت رکھنی ہے، ان سے دل میں بغض نہیں رکھنا. جو لوگ بغض رکھتے ہیں ان کو قلب النار کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں، قلب النار. صحیح. تو ایمان اگر بچانا ہے تو یہ بھائی چیزیں ہیں ساری. ایک حدیث شریف اور یاد، اس میں یاد آئی، یہ شروع کے واقعات میں سے ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے، منقول اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ قرب قیام جو کچھ جو شیاطین کا جو لشکر تھا، اس نے اپنے باپ ابلیس سے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے استاد ہم لوگوں سے بڑے بڑے گناہ کراتے ہیں، کہ یہ زنا کرواتے ہیں، کہ یہ شراب پلواتے ہیں، اسی طرح پتہ نہیں کیا کیا معاملات کرواتے ہیں، شرک بھی کرواتے ہیں اور غلط چیزیں بھی کرواتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا احساس ہو جاتا ہے اور فوراً روتے ہیں، توبہ استغفار لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. تو انہوں نے اشکال پہ، ان شیطانوں نے اشکال پیش کیا کہ تو ہم جو اتنی محنت کر رہے تھے، کیا ہم اسی طرح محنت کرتے رہیں گے کہ ہم لوگوں سے حرام کام کرواتے رہیں اور ان کو احساس ہوتا رہے اور اللہ سے توبہ کرتے رہے، اللہ ان کو معاف کرتا رہے گا، تو ہماری محنت کس کھاتے میں جا رہی ہے؟ ہم تو، ہمارا کہتا نا جو ٹوٹل لاس میں جا رہے ہیں ہم تو. یہ تھا سوال. اب جواب سنیے ابلیس کا. ابلیس نے کہا کہ ابھی جو تم محنت کر رہے ہو، آئندہ جو لوگ آئیں گے، آئندہ تمہیں شکایت تمہیں نہیں ملے گی، یہ شکایت تمہاری دور ہو جائے گی، کیونکہ آئندہ جو لوگ ہوں گے وہ صرف انہی اعمال کو گناہ سمجھیں گے، زنا کو، شراب کو، ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور کبھی ہو جائے گا توبہ بھی کر لیں گے. لیکن اکثر آئندہ جو مسلمان آئیں گے وہ شرک اور بدعت کو عبادت کے رنگ میں کیا کریں گے، اور جب کوئی چیز عبادت اور ثواب سمجھ کے کی جاتی ہے تو اس پر استغفار اور توبہ نہیں کیا جاتا، تو اسی حالت میں ان کی موت واقع ہوگی. کیا مطلب؟ کہ خاتمہ بھی شاید مشکل سے ایمان پر ہو، کفر کی موت مریں تو بہت مضبوط لوگ ہیں، لیکن آگے تمہیں شکایت نہیں ملے گی. کیوں؟ کہ دین کو وہ شرک اور بدعت کو، غلط چیزوں کو، دین کا نام دے کے کریں گے اور اسے ثواب کا ذریعہ سمجھیں گے، और जब जो कोई चीज़ करेगा तौबा करेगा, वो इस्तग़फ़ार करेगा, वो तो कहेगा हो मैं तो बहुत बड़ा मुखरब बन गया, उसको पता नहीं जो था उससे भी गया भाई। वही बात के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट गया। मुस्तनद रस्ते वही माने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे तेरे दीवाने होकर गए। बस यही तरीका है। गो हवा में उड़ता हो रात दिन, गो हवा में उड़ता हो रात दिन, तरके सुन्नत जो करे शैतान गिन। रसूल अल्लाह को छोड़ के हटा के कोई नई चीज़ निकालना, ये तो मर्दूदियत है। रसूल अल्लाह खुद फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और हदीस शरीफ याद आई, कुछ लोगों को जन्नत के करीब हौज़े कौसर के करीब लेके आया जाएगा, रसूल अल्लाह वसल्लम खुश हो जाएंगे उनको देख के, और फिर जामे कौसर गिलास में भरेंगे और कहेंगे आओ आओ मेरे उम्मतियों प्यारे उम्मतियों आओ। अचानक बीच में फरिश्ते आएंगे उनको हटाएंगे, आप वसल्लम फरमाएंगे ये तो मेरे उम्मती हैं, मेरे प्यारे उम्मती हैं, क्यों फरिश्ते रुक रहे हो, आने दो। कहेंगे यार वसल्लम आप नहीं जानते, आपकी बात इन लोगों ने आपके लाए हुए दीन में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट कर दी थी, बिदअत शिर्क फैला दी थी, दीन की शक्ल बिगाड़ दी थी, आपकी ये वो ग्रोह है। तो आप वसल्लम नफरत से दोबारा जो है ना पीछे हट जाएंगे और तीन दफ़ा फरमाएंगे इनको मुझसे दूर करो दूर करो दूर करो। ये मोहब्बत है असलम की कि लाए हुए दीन का बेड़ा गर्क कर दिया, ये मोहब्बत हो रही है। कहाँ तक बयान करें, अल्लाह। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो अल्लाह के जो इनाम याफ्ता जो बंदे होते हैं, जो अल्लाह के जो खास मुकर्रब बंदे होते हैं, इन पे अल्लाह ने इनाम फरमाया, उनमें क्या है, नबीयीन अंबिया कराम, वह सिद्दीकीन वह शोदा वह सालेहीन। पहले नंबर पे अंबिया कराम, फिर उसके बाद सिद्दीकीन औली अल्लाह, फिर उसके बाद तीसरे नंबर वह शोदा, फिर चौथे नंबर पे आम सालेहीन। ये चारों जन्नती लोग हैं, चारों के अकायद अमाल सब शानदार हैं। तो हमें चाहिए कि जब अल्लाह इनाम याफ्ता लोग जो फरमा रहे हैं तो नबियों को और सिद्दीकीन का जो अल्लाह पाक जो बता रहे हैं, इन पर मैंने ये वो लोग हैं जिन पर इनाम किया था, तो हम अपने अकायद को उनसे क्यों नहीं मिलाते। कितनी अल्लाह पाक ये समझे तो सही कुरान पाक में कि ये क्या हमारे जो अकायदे जो अमाल हैं, क्या वो नबी और सिद्दीकीन और शहदा वो सालेहीन जो अल्लाह ने कुरान पाक में जिनका जिक्र किया है, क्या वो भी नहीं खुतवात पे चल रहे थे, क्या वो उनके भी पैरामीटर थे जो आज दीन के नाम पे क्या क्या हो रहा है कि दीनदारी है दुकानदारी है, दीन को खेल तमाशा बना दिया। रसूल अल्लाह कुरान पाक की एक और आयत है, हमने हर ग्रोह के लिए उसका दीन खुशनुमा बना दिया है, हमने हर ग्रोह के लिए उसका दीन खुशनुमा और शानदार बना दिया है, और वो उसी में मगन है। हिला के रख दे ये आयत, नाराजगी की अलामत है, ग्रोह इन्हें दिल पे मोहर लगा दी है, हर बंदा अपने आप को समझ रहा है मैं ही सबसे आला टॉप क्लास की चीज हूँ, मैं ही जन्नत में जाऊँगा, बाकी सब जन्नत में जाएंगे। हर आदमी अपने मसलक पे अपने अकायद के ऊपर मगन है, गुम है। अब इसका इलाज ये कि भाई जो जिस फिरके में जो जिस मसलक में नहीं छोड़ा मत छोड़ो भाई, एहतियाती तौर पे एक अमल बता देता हूँ, वो ऐसा प्यारा अमल है और इसके पीछे क्या नियत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मोहब्बत सबके लिए नफरत किसी से नहीं, सही है ना भाई। तो क्या है वो तरीका, अगर अल्लाह ना करे कोई गलत अकायद का भी बंदा हुआ तो अगर वही अमल कर लेगा अपना मसलक छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, गलत अकायद रखते ही मरेगा तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह बख्श देंगे जन्नत में भेज देंगे। अब इससे ज्यादा कोई तरीका होगा, अल्लाह ने कुरान पाक में जगह जगह बार बार इरशाद फरमाया, और जो शख्स मेरे सामने खड़ा होने से डरा, जो शख्स मेरे सामने खड़ा होने से डरा, तो भाई दिल में अल्लाह का डर रखना है। मैं हूँ आप हूँ कोई भी हो हमारा जो भी मसलक हो, कबर में कोई मसलक नहीं चलेगा, कोई फिरका काम नहीं देगा, सिर्फ हक दीन हक चलेगा, मन रब्बों का मन दीनों का। कबर में सवाल आते हैं, मैं उस हवाले से उस वक्त की बात करूँ, तो जो शख्स हमारे सामने खड़ा होने से डर, अल्लाह फरमाते हैं जो जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा कि मुझे कबर में उतरना अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो फिर एक दफ़ा अल्लाह के आगे दो रकअत सलात व तौबा सलात अल हजात पढ़ के कहते हैं अल्लाह जो भी तूने मुझे अपने शऊर दिया है, जो भी तूने मुझे फहम और फिरासत दी, उसके हिसाब से तो अल्लाह पाक ये चीज़ें मुझे सही नज़र आई हैं, तो मैंने इस ये मेरे अकायद हैं ये मेरे अमाल हैं और मैं फला मसलक को मैंने ज्वाइन किया हुआ। अल्लाह पाक अगर तेरी नज़र में मैं गलत अकायद है मेरे और ये गलत मसलक है, तो अल्लाह पाक मुझे वो रास्ता दिखा दे जो तेरी नज़र में सही हो, सिरातल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, वो दिखा दे अल्लाह पाक। मुझे तुझसे डर लगता है अल्लाह पाक, गैब का हाल तू जानता है अल्लाह पाक, एक दफ़ा ये कह दे तो दो काम होंगे फिर उसके बाद, या तो अल्लाह पाक अगर सही होगा तो उसको और जमा देंगे उसी मसलक के ऊपर, और सबूत रूहानी तौर पर उसे मिल जाएंगे जिससे उसको ईमान यकीन में इजाफा होगा। बिलफर्ज अगर अल्लाह ना करे गलत उसके अकायद हुए तो अल्लाह पाक उसमें दो काम होंगे, या तो उसको राय हिदायत पर ले आएंगे, कोई ना कोई ऐसे हालात वाक़ियात बनाएंगे कि वो सही دین کی طرف آ جائے گا. بالفرض دین حق کی طرف بھی نہیں آ سکا اور اس کے بعد جو ہے بیچارہ اسی غلط عقائد رکھتے ہوئے وہ مر گیا, لیکن یہ اللہ کا خوف دل میں رکھتا تھا بس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ بتائیے کہ اللہ اسے جہنم میں پھینکیں گے؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ کی رحمت پر بات کر رہا ہوں, دعویٰ نہیں کر رہا, کہ اللہ پاک کو یہ اللہ پسند آ جاتی ہے کہ بندہ مجھ سے ڈرا ہے, بس ڈرا تھا, رویا تھا ایک دفعہ میرے آگے, میرے آگے رویا تھا, خوف رکھتا تھا مجھ سے بس. ان شاء اللہ اللہ سے کبھی امید اس کی رحمت سے معاف کر دیں گے, کیونکہ وہ متاثر وہ تعصب نہیں رکھتا تھا, بوجھ نہیں رکھتا تھا, اڑیل ٹٹو نہیں تھا, شیشے کی طرح دل شفاف رکھتا تھا, حق کی تلاش میں تھا. نہیں دے سکے, اللہ کی حکمت تھی, کو نہیں دی ہدایت, صحیح نہیں دیا دین اللہ نے, لیکن خوف کی وجہ سے انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی. بنی اسرائیل کا بھی واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ فرمائے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس کے چار بیٹے تھے, چاروں کو وصیت کی جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, دفن نہیں کرنا, اور اس کے بعد جو ہے میری راکھ کو پانی میں بہا دینا, ہندوؤں نہیں ترس. بیٹوں نے عمل کیا, پھر اللہ نے اس کو راکھ کو دریا کو حکم دیا, اس کی راکھ جب واپس کرو, راکھ دی, راکھ آ گئی, پھر اللہ نے حکم دیا راکھ بن جا, انسان بن جا, مٹی بن جا, اور دوبارہ کھڑا کر دیا اللہ نے. اور پھر اسے سوال جواب شروع کیا, ہاں بھائی تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی, کیا تم مجھ سے زمین و آسمان میں راکھ بن کے پانی میں ڈوب کے کہیں مجھ سے چھپ سکتا تھا؟ اب اللہ کو تو سب پتہ, ہمیں سمجھانا تھا. تو وہ شخص رونے لگا, کہہ رہے اللہ پاک میں بہت گناہگار تھا, میرے اعمال درست نہیں تھے. تو کہا تو یہ کیا طریقہ تم نے کیا؟ کہا اللہ آپ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کیا کہ آپ کے سامنے کھڑا ہونے سے مجھے ڈر تھا, اس لیے اولادوں کو حکم دیا تھا جلا کے خاک کر دو, راکھ کر دو مجھے اور پانی میں بہا دو, تاکہ اللہ تیرے سامنے نہ کھڑا ہونا پڑے, مجھے تیرا خوف تھا اللہ اور تو یہ بات جانتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تو نے صحیح کہا, واقعی تیرے میں بات کی, جا میں نے تجھے معاف کیا, جا میں نے تجھے معاف. خوف تو ہم رکھیں, آج کے کہہ رہے میں تو صحیح ہوں تو غلط ہوگا, بھائی چل چل اپنا کام کر, لڑنے لگتے لوگ, چاہے کتنی محبت دل میں رکھ لو, کتنا ہی وہ کر لو, ادھر نزا کے وقت بھائی یہ ساری کہانیاں کھلے گی. اللہ, اور یہ جو مزار کے جو آداب پہ بات چل رہی تھی, مزار کے آداب میں سے ہی کہ جب کوئی شور شرابہ نہ رہو, عورتیں نہ ہوں, سجدے نہ ہو رہے ہوں, اس صورت میں آدمی نہ جائے, اور دھمان نہ رہو, میوزک نہ چل رہا ہو, یہ ساری چیزیں نہ ہو, آدھی رات کو جاؤ, 3 بجے ملاقات کرو, یا اس وقت ایسا کہ اس طرح کی چیزیں نہ آپ جائیں اور یہ سالے ثواب کریں اور آ جائیے, انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی ملیں گی صاحب مزار کی, ان کا فیض بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا, اور یہ چیزیں بھی ثابت ہیں. ٹھیک ہے, انسان کو موت واقع نہیں ہے, جو ایک دفعہ پیدا ہو گیا ہو گیا, اور پھر اس کے بعد اس کو موت نہیں ہے, منتقلی ہے عالم برزخ میں. اور جب کوئی بھی احادیث مبارکہ میں ثابت ہے, جب کوئی قبرستانوں میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے پیارے جو ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اتنے دنوں بعد آئے, مثالے صاحب کیوں نہیں کرتے ہو, خوابوں میں آتے رہتے ہیں, احادیث مبارکہ میں ساری تفصیلات ہیں, تو پھر اولیاء اللہ کا کیا مقام ہوگا, وہ کہاں سے مر گئے؟ تو بھائی یہ ہیں دیوبندی عقائد, اور لوگ کیا کیا بولتے ہیں, بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے زندہ ہوتے ہیں, حیات ہوتے ہیں اولیاء اللہ کی, چلے جائے گے پھر انبیاء کرم اور رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی, وہ پھر الگ بات کہیں سے کہیں جائے گی. تو یہ آداب اگر ہیں, یہ آداب بتا دیے مزار پہ جانے کے, اس طرح سے جائے جائیں. اور سجدہ بھائی پھر بھی نہیں کرنا, سجدہ تو کسی کو ہے ہی نہیں, اونٹنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اس نے سجدہ کیا تھا, تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو جانور بھی سجدہ کریں, آپ ہمیں حکم دیں آپ کو سجدہ کریں. اب اللہ کے بعد رسول اللہ سے زیادہ پیارا مخلوق میں اعلیٰ افضل برتر نہ کوئی قیامت تک ہوگا, نہ ہے نہ تھا, تو کیا جواب دے رہے ہیں رسول اللہ؟ نہیں, میں تمہیں سجدے کی اجازت نہیں دے سکتا, کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے. ہاں اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں, اگر ہوتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدہ نہیں کروایا کسی بھی قسم کا, تو بھائی پھر اب کون پیر صاحب ایسے آگئے جن کو سجدے ہو رہے ہیں, چاہے وہ زندہ ہوں یا وہ چاہے وہ حیات یا وفات شدہ ہوں, تو یہ جائز نہیں. اور جو کہتے ہیں نا تعظیمی سجدہ ہے, تعظیمی سجدہ بھائی, یہ تعظیمی سجدہ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پڑھیں, تعظیمی سجدہ تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ سے پہلے شریعتوں میں تھا, کبھی امت محمدیہ میں تعظیمی سجدہ ختم ہو چکا ہے. سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے, صحیح ہے نا؟ بہت سے جو پیر صاحب ہوتے ہیں اپنے مریدین کو لے کے جاتے ہیں مغرات پر, کہتے ہیں سجدہ کرو, تعظیمی سجدہ ہے, اور سب کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ ڈرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے, سجدہ یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے سجدہ ریب ہونی چاہیے, جائز نہیں ہے. اور وہی بات اجماع سنت ہے 1400 سال سے, آج کی بات نہیں ہے یہ. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. اسی طرح کسی کو برا نہیں سمجھنا, محبت سے پیش آنا. حضرت والا رحمت اللہ ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ ارشاد فرماتے تھے, بہت ہی پیارا جملہ ہے, کاش یہ جملہ ہمارے دل میں اتار دے, کہ اہل حق کے اوپر اہل باطل کا حق ہوتا ہے. اہل حق کے اوپر اہل باطل کا حق ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اگر کسی کے عقائد درست ہیں اور دوسرا والا بیچارہ وہ باطل عقائد رکھتا ہے, تو اس کو ذلیل حقیر مت سمجھو, نفرت مت کرو, اس کو جوتے مت لگاؤ, اس کو ذلیل مت کرو, اس کو تانے مت دو. وہ بیچارہ اپنے حساب سے صحیح سمجھ رہا ہے, اب اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی تو سوچ لگ نہیں, آپ تکبر دکھائیں تو اب آپ کے اوپر اس کا اور ڈبل حق آ گیا, ڈبل حق آ گیا آپ کے اوپر. اہل حق کے اوپر اہل باطل کا حق ہوتا ہے. اب اس کے لیے دعا کرو, اس کے آگے رو. تبلیغ کے بزرگ اکابرین کیا فرماتے ہیں کہ ہم تبلیغ, چلنے والی تبلیغ, دعوت دینے والی تبلیغ جو سنت ہے یہ بھی, تو ہم اس پر تو عمل کر رہے ہیں, لیکن رات میں تہجد میں اٹھ کے رو کے دعا جو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سنت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. تو کہیں گے یہ دونوں سنتیں ہوں گی تو تبلیغ کا صحیح معنوں میں رزلٹ آئے گا. ایک سنت تو ہم نے چھوڑ دی کہ ہم نے رو کے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا, آدھی رات کو اٹھ کے مانگتا ہے, بہت کم لوگ مانگتے ہیں. تو بھائی اس لیے کسی کو حقیق نہیں سمجھنا ہے, اس کے لیے اللہ کے آگے روئیں, اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ جس طرح تم نے مجھے صحیح ہدایت پہ لوا دیا, کسی کو حقیق نہیں سمجھنا ہے. اللہ یا رب کریم. تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی, تو یہ شرک کے معاملات بھی بتا دیے, بدعت کے بھی معاملات بتا دیے, صحیح دین کیا وہ بھی بتا دیا ہے. اور بعض لوگ پیروں کے بارے میں بہت غلط بات کرتے ہیں, اکثر جعلی پیروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے, جاہل بھی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب شیخ صاحب اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں, تو بھائی یہ شرکیہ جملہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اوپر بھی اللہ ہے, نیچے بھی اللہ ہے, دائیں بھی اللہ ہے, بائیں بھی اللہ ہے, سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے. صحیح ہے نا, سب کچھ اللہ کی ذات کرنے والی ہوتی ہے. ہاں یہ کہنا چاہیے کہ حضرت جزاک اللہ, ممنون ہونا بھی ضروری ہے, احسان مندی ضروری ہے. کیا الفاظ کیا ادب کے ہیں کہ الحمدللہ, پہلے اللہ کی تعریف, الحمدللہ حضرت دعا کرائی تھی آپ سے, اللہ پاک نے کرم فرمایا اور اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. عظمت اور کبریائی بڑائی صرف اللہ کی, شیخ کا بھی حق ادا کر دیا, ممنون ہو گئے, جو بھی تعریف کرنی ہے شیخ کی کرتے رہیں, لیکن پہلے اللہ کی, اللہ پتہ اللہ کا کوئی ذکر نہیں, سب کچھ آپ نے کیا. تو یہ نیت نہیں ہوتی باب دفعہ شیخ کی, لیکن الفاظوں پر بھی ذرا نظر کرنی چاہیے, الفاظ میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے کہ بفضل تعالیٰ حضرت الحمد للہ آپ سے دعا کرائی تھی, ہمارا کام ہو گیا, اللہ کرو. یہ ہوتا ہے طریقہ, یہ ہوتا ہے تب. تو بس یہ جو کچھ اہم چیزیں تھیں جو سب دل میں آ رہی تھیں عقائد سے متعلق, اعمال سے متعلق, تو وہ ساری کی ساری تو ہم نہیں کہہ سکتے بیان کر دی, بس اتنی قرآن اور حدیث کے دلائل دے دیے کہ جو اپنی اصلاح کرنا چاہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بیان کافی ہوگا. اور جو نہ میں نہ مانوں, میں نہ مانوں, کسی کے اندر کوئی بغض ہو, تعصب ہو, تو بھائی اس کا پھر ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے, اس کے لیے تو دفتر کے دفتر بھی کھول دیے جائیں تو ناکافی ہے. تو اور آخر میں ایک بات, وہی بات اختلافی بات نہیں کر رہا میں, کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو بھی عمل بتایا, کیا یہ کوئی کسی فرقے کی بات ہے؟ اس کو تو کافر بھی مانتا ہے, اس بات کو تو کافر بھی مانتا ہے. اللہ کا کافر, اللہ کے مانگنے کا انداز مختلف ہوتا ہے کافروں کے بھی, لیکن کافر بھی مانتے ہیں اللہ کو, ہے نا. تو کافر بھی اگر کوئی بالفرض کو کافر بھی اگر ہے, وہ بھی اگر یہ عمل کر لے گا تو انشاءاللہ راہ نجات پا جائے گا, کیونکہ غیب اللہ ہی جانتا ہے. بس اللہ دل میں ڈر دیکھیں گے, خوف دیکھیں گے. مصیبت اس وقت آتی ہے جب بے خوف جب ہم لوگ ہو جاتے ہیں. اللہ, اور آخر میں بھائی ایک اور نسخہ استخارہ کر لیں کہ اللہ پاک یہ جو میرا مسئلہ کہ میرے جو عقائد ہیں یہ صحیح بھی ہیں, اللہ استخارہ کر دینا, اللہ فلاں لڑکی سے شادی کروں نہیں کروں, فلاں کاروبار کروں نہیں کروں. ارے بھائی یہ ساری زندگی کی جو برزخی حیات شروع ہونے والی ہے, یہ اس کا معاملہ ہے, یہ اس کا معاملہ ہے. اس طرح کا دھیان دینا چاہیے, اللہ سے خیر طلب کر لیں بھائی. اگر صحیح ہوں گے تو ڈرنے ہی کیا کیا بات ہے بھائی, سچے ہیں نا آپ, کیوں ڈر رہے ہیں؟ سہارا کر لیں, اللہ اور جما دیں گے آپ کو اپنے عقائد پہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ہم کب کہہ رہے ہیں آپ غلط ہیں, آپ چھوڑ دیں, یا اس پہ بھی وہ اعتراض ہے. اللہ سے سہارا کر لو بھائی ایک دفعہ, بالفرض اگر وہ غلط ہوا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ خیر کا راستہ دکھا دیں گے. بس یہاں بات ختم کرو. آخر میں حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی یہ پانچ اعمال کر لے گا انشاءاللہ مرے گا نہیں اس وقت جب تک اللہ پاک اس کو اپنی ولایت کا اعلیٰ مقام نہیں دیں گے اپنی دوستی کا. پانچوں اعمال کا تعلق جو ہے وہ ولی اللہ بنانے والے پانچ اعمال سے. تو پہلا قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں. نمبر دو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے. اور تیسرا ملما اصل من القابین من الغارف النار ٹخنوں سے اوپر پائنچے رکھیں نہیں تو جہنم میں جلنے کی وعید ہے. مردوں کی نہیں دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے جب ہم کھڑے ہوں چل رہے ہوں. خواتین جو ہیں وہ دو کام کر رہے ہیں یہ داڑھی اور ٹخنوں سے اور پینچوں کی جگہ. ایک تو شریف پردے کا اہتمام کریں اور شوہر کی جائز عمر میں اطاعت اور فرما برداری کریں. اور چوتھا عمل جو ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی باغ نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں. مردوں کو اور آگے اللہ نے قرآن پاک میں خواتین کو بھی حکم دیا کہ آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. دونوں کو حکم دے رہے ہیں نظروں کی حفاظت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لام الناظرہ و منظور الیہ. اللہ پاک لعنت فرما جو بدنظری کرے اور اللہ اس پر بھی لعنت فرما جو اپنے آپ کو بدنظری کے لیے پیش کرے. اور پانچ جو عمل دل کو بالکل پاک صاف رکھیں گندے خیالات سے. یہ بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے. اللہ کے انوارات اور اللہ کے قرب کی جو کیفیات اور جو معاملات ہوتے ہیں روحانی سب پہلے دل میں عطا ہوتے ہیں اس کے بعد پھر پورے جسم میں پھیلتے ہیں. تو دل کو پاک صاف رکھیں دل میں گندے خیالات پکانے سے جان بوجھ کے دل میں لانے سے گندے خیالات دل ناپاک گندا ہو جاتا ہے اور ان چاروں اعمال کا نور بھی ختم ہو جاتا ہے. اور ان پانچوں اعمال کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں تو ان شاء اللہ تھوڑے سے میں پانچوں اعمال کی توفیق ہو جائے گی تھوڑی تھوڑی کر کے ان شاء اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا رب کریم یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بار میں مقبول فرما لے. یا اللہ کہنے سننے میں وہ غلطی کری بیشی ہوگی پریشان رحمت سے بخش دے معاف فرما دے. اللہ ہمارا مل بیٹھنا جتنی تیری رضا تیری خوشی کی نہیں اللہ اس کو اپنی بار میں قبول فرماتے. ہم سب کی کامل مغفرت فرما کامل ہدایت نصیب فرما ہم سب کو. اللہ یا اللہ میرے اور ہم سب کے عقائد کو اور اعمال کو 100% درست فرما دے. عین قرآن و سنت کے مطابق بنا دے. یا اللہ شرک سے بدعت سے تمام گناہوں سے تمام گناہ کبیرہ سے جانے انجانے جو بھی ہم سے ہوئی ہیں یہ غلط چیزیں پریشان رہے مقصد بخش دے معاف فرما دے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرمانا وقت آنے پہ. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. جو بھی ہیں محروم نہ جائے دنیا بھی بنا دے پر آخرت بھی بنا دے. فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یہودیوں کو اور اس کے مددگاروں کو جلد از جلد تباہ برباد کر دے. سطح ہستی سے مٹا دے. عبرت کا نشان بنا دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستانی اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام امت مسلمہ کی ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے اہل ویال کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر شر سے ناگہانی آفات سے بلدیات سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ میرے والد صاحب کی اور ہمارے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرومین کی کل مومن مومنات کی کل جنات کی سب کی کامل مغفرت فرما. سب کی قبر و ضرور سے بڑھ گئے. لوگوں کو رات میں نیند نہیں آ رہی آج کل بتایا تو دعا کریں اللہ پاک سب کو جلدی گہری پرسکون سونے کی توفیق عطا فرمائے.